السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، 69 آیات ہیں، اور مکہ کے بھی یہ اس دور کی نازل ہوئی صورتوں میں سے ہے جو ابتدائی مسلمانوں کو حالات درپیش تھے اس دور میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یا دعوت کر چکے تھے اور مکہ کے لوگوں نے شروعات میں جو ریئیکشن اختیار کیا تو ایک طرح سے لاپرواہی والا ریئیکشن تھا ان کا پہلے، یعنی انہوں نے اسلام کی اس دعوت کو شروع میں کچھ اہمیت نہیں دی اور انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ کچھ دیر کا ان کا ابال ہے، جوش ہے، دھیرے دھیرے یہ ابال اور جوش خود بخود بیٹھ جائے گا. کوئی نئی یہ چیز لے کر آئے ہیں، اور جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ سے چل پڑتا ہے، ایک فیشن آتا ہے پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کو اسی طرح کا کوئی فیشن سمجھے یا ایک وقت کی پکار سمجھے، بس سمجھے، اور انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. لیکن جیسے جیسے وہ لوگ دیکھتے گئے کہ یہ جوش کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے، یہ سوچ کم ہونے کی بجائے زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اس کو ماننے والے کم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے اثرات انہوں نے اپنے گھروں میں بھی دیکھنا شروع کیے، اور انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اچھا یہ اس طرح سے درگزر کر دینے والی بات نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا. تو شروعات میں ان کا جو ایکشن تھا دراصل وہ زبانی کلامی تھا، تنزیہ باتیں، کچھ فکرے، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں. دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے یہ ظلم و ستم آخر کار وہاں تک پہنچا کہ انہوں نے جسمانی ایذائیں تک دینا شروع کر دی مسلمانوں کو، اور صرف عام مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے یا اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کے ذمے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے دیت کی ذمہ داری تھی، یعنی خون بہا جو ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کسی سے قتل ہو جائے تو قصاص کے طور پر، بدلے کے طور پر جو چیز مقرر کی جائے گی تو وہ اس کا فیصلہ دراصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور آپ سوچے کہ بہت اہم ذمہ داری تھی یہ. اب جیسے وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اتنے با اختیار ہونے کے باوجود، اتنے دولت والے ہونے کے باوجود، بڑے بزنس مین ہیں، ان کی ایک جگہ ہے وہاں کے معاشرے میں، ایک مقام ہے، اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم ان کو گھر لے آئے ابو بکر صدیق کو تو ہمیں چہرہ کہاں ہے، کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، پورا چہرہ سوج چکا تھا، خون ہی خون تھا، اور بال جہاں پر بھی ہاتھ لگاتے ان کے بال ہمارے ہاتھوں کو چپک جاتے، یعنی اس قدر مارا تھا اور مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے مردہ سمجھ لیا تھا ان کو، یہ ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ وہ زندہ تھے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی معاشرے میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا جاتا تھا، جہاں پر آپ کے خاندان کی ایک عزت تھی، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے آپ، عبد المطلب آپ کے دادا تھے جو کہ وہاں کے سردار تھے، سرداران قریش میں سے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ ایک دفعہ آپ کی گردن میں رومال ڈال کر اتنی زور سے کھینچا گیا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، یعنی ایسے لگتا تھا گویا کہ جان نکل گئی ہے. ایک دفعہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا کہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی گئی. تو سوچیں ذرا کہ حالات یہ تھے، اور ظلم و ستم کفار مکہ کے اب زبانی کلامی انداز سے ہٹ کر جسمانی اذیتوں تک پہنچ چکے تھے، یعنی اب ان لوگوں نے جسمانی اذیتیں دینا شروع کر دی تھیں. ایسی حالت میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا گویا کہ انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر تھا. یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو معاشرے میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جن کا مقام اور مرتبہ تھا. اب آپ سوچیں کہ جن کا ایک مقام اور مرتبہ ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو سوچیں کہ جو غریب طبقہ تھا، جو مملوک تھے، جو غلام تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا ہوگا. جو مشہور واقعات ہم پڑھتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، اسی طرح سے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا جاتا ہے کہ لوہے کا کچھ کام کیا کرتے تھے، یا اس طرح کی یعنی کچھ کسی کے غلام بھی تھے، یا اس طرح کا کوئی کام، یعنی مزدور پیشہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کوئی بہت بڑے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ کوئلوں کو دہکایا جاتا اور ان کو اس پر لٹا دیا جاتا، اور وہ ان کے چربی سے کوئلوں کی آگ بجھتی تھی. اسی بنا پر ان کی پیٹھ میں گڑھا پڑ گیا تھا، وہاں سے گوشت ہی نکل گیا تھا. تو آپ سوچیں ذرا کہ حالات کیسے تھے، کوئی معمولی حالات نہیں تھے، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی. ان حالات میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اور اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ سوچیں ذرا کہ یہ انداز، یعنی ایک طرح سے تھرڈ پرسن کے تعلق سے کہا جا رہا ہے جملہ یہ، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ گویا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب نہیں ہونا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ آمنے سامنے نہیں بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی تھوڑا سا ناراضگی کا انداز ہے، تھوڑا سا سرزنش والا انداز ہے، تھوڑا سا الرٹ کرنے والا انداز ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراضگی میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ احسبن، حسیبہ کہتے ہیں گمان کرنے کو، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف کس بنا پر، ان یقول آمنا، کہ ہم ایمان لائیں، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. فتنہ، فتنون، آزمائش کو عام جو آتا ہے اس کا معنی آزمائش کہتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ عربی زبان میں یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ایک سنار سونے کو جب پیور کرنا چاہتا ہے، اس کو خالص کرنا چاہتا ہے، تو اسے بھٹی میں تپاتا ہے، تو اس کا جو سارا میل کچیل ہے وہ نکل جاتا ہے، سونے کا جو خالص سونا ہے وہ بچ جاتا ہے. اس پروسیس کو، یعنی جس پروسیس سے سونے کو خالص کیا جاتا ہے بھٹی میں تپا کر تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، اس پروسیس کو فتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یعنی فتنہ، تو یہ ایک پروسیس سے گزرنا ہے. جب تک تم اس پروسیس سے نہیں گزرو گے، تم کو پرکھا نہیں جائے گا، تم کو دیکھا نہیں جائے گا، اس آزمائش کی بھٹی سے تم نہیں گزرو گے، تب تک کہ تمہارے ایمان کا خالص ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہارے ایمان کو سمجھا نہیں جا سکتا. ایمان کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے، اور ان آزمائشوں میں صبر کرنا ضروری ہے. استقامت بہت اہم آیت ہے اپنے ٹاپک کے لحاظ سے. اور یہاں پر کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ کوئی بھی آیت جب آتی ہے قرآن کی تو یہ صحابہ کرام کے لیے تھی، یا اس وقت کے جو کفار مکہ تھے، یا مشرقین عرب تھے، یا پھر منافقین تھے، اہل مدینہ یا یہود و نصارہ تھے. نہیں، آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے ان آیات کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا، اور ان آیات کو اپنے سے ریلیٹ کرنا آج کے حالات سے. علم تو بہت لوگ حاصل کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی علم حاصل کرتا ہے، کر رہا ہے اور کرتے رہیں گے لوگ، علم بہت ہے لوگوں کے پاس، لیکن ان آیات کو اپنے آپ پر رکھ کر سوچنا کہ اچھا میں اس آیت کے مطابق کہاں تک اپنے آپ کو اس کے مطابق پاتی ہوں، میں جانچوں اپنے آپ کو، میں پرکھوں اپنے آپ کو اس آیت سے، میچ کر کے دیکھوں کہ مجھ پر یہ آیتیں کس طرح سے منطبق ہوتی ہیں، آج کے حالات سے ہم اس کو کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو ڈرائنگ روم میں، کسی لائبریری میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، اس کا مزہ کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے اس وقت کچھ لوگ اس پر مسکرائیں اور سوچیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ ہاں کتنے بہترین تھے صحابہ کرام، کتنے اچھے تھے، اور کیا ان کا ایمان تھا، واہ واہ، اور اپنے آپ کو بھی ان سے جوڑیں کہ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں. لیکن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ایک الگ بات ہے، اور پریکٹیکل اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا بالکل ہی دوسری بات ہے. دونوں میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ. اس بات کو آپ سمجھیں، ہم ابھی تک 20 پارے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اپنے آپ کو دیکھیں، پرکھیں، سوچیں ان آیات کی روشنی میں کہ میں کس قدر اس قرآن سے جڑی ہوئی ہوں، اور کتنا اس کے احکام کو مانتی ہوں، کتنا اس سے پیچھے بھاگتی ہوں. یہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب مجھے کیسا دیکھنا بنانا پسند کرتی ہے چاہتی ہے، اور میں کیا ہوں؟ تو سوچیں ذرا، کیونکہ قرآن پڑھنے والوں کے تعلق سے دراصل میں سوچ یہ آتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے یہ سوچا، اور انہوں نے سوچا کہ اچھا جب ہم نے یہ اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، تو اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد تو ہمیں سہولتیں مہیا ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی طرف دراصل یہاں پر خاص طور سے اشارہ ہے جو کہ مکہ کی پرفتن زندگی سے گھبرا اٹھے تھے۔ بعض لوگ اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے، لیکن ان کو اس راہ کی تکلیفوں کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا کیا صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ان کو گمان یہ تھا کہ جب انہوں نے نیکی کی راہ میں قدم رکھا ہے تو یہ تو راہ سیدھی صاف سچی راہ ملے گی، ہموار ہی راہ ہے یہ، کوئی اس میں ٹیڑھ میڑھ تو ہے نہیں، بس سیدھا چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ، یہ ایک ٹھنڈی سڑک کی مانند ہے، اور بس اس سڑک پر آپ قدم رکھ دیں، بڑھاتے رہیں، سیدھا منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، جنت پر۔ ان لوگوں کو جب کفار کے ہاتھوں ان زہرہ گداز مذاہب سے سابقہ پیش آیا، یعنی وہ تکلیفیں جب آنا شروع ہوئیں، تو بعض کے قدم ہل گئے، اور اس میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ ایسے حالات میں جو خام ذہن کے لوگ تھے، جن کے دل میں کچھ شبہات تھے، تو ان کے ذہن میں مزید شبہات پیدا ہونے لگے کہ اچھا اگر یہ اللہ کا راستہ ہے تو اتنا دشوار گزار کیوں ہیں؟ اگر اس کی دعوت دینے والے اللہ کے رسول ہیں تو ان پر ایمان لانا اتنا جان جوکھوں کا کام کیوں ہے؟ ہم جب اللہ کے لیے اٹھے ہیں تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی دوسرا کام تو نہیں کرے دنیا کا، تو پھر ہماری راہ میں یہ رکاوٹیں اور یہ مصائب کیوں آ رہے ہیں، کیوں ڈال دیے گئے ہیں یہ مصائب؟ تو اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے، اور یہ اس بات کی دراصل نشانی تھی کہ ابھی یہ لوگ اس راہ کے کچے مسافر ہیں، پختگی نہیں آئی ان کے اندر، اس راہ کے جو تقاضے ہیں، جو حق ہے اس راہ کا، اس سے یہ آشنا نہیں ہے۔ اور ہو سکتا تھا کہ نفاق کی بیماری ان کے اندر پیدا ہو جائے یا اس فتنے میں وہ مبتلا ہوں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تاکہ وہ بیماری سے پہلے کا پہلے یہ لوگ بچ جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مکی زندگی میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا بالکل آغاز میں، ان کے اندر نفاق کبھی بھی پیدا نہیں ہوا، الحمدللہ۔ یہ نفاق بعد میں پیدا ہونے والی علامت ہے، یہ بعد میں پیدا ہونے والی بیماری ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے، اور ان کے صرف زبانی دعوے کی بنا پر ان کا نام مومنین اور صادقین کے رجسٹر میں درج ہو جائے گا، ان کے کھرے کھوٹے ہونے کی کوئی جانچ ہی نہیں کی جائے گی؟ تو یہ آخر کار انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا، غلط اندازہ لگایا۔ ایسا نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل سے دکھانا پڑتا ہے کہ ہاں ہم واقعی سچے مومن ہیں۔ تو کچھ لوگ، اب دیکھیں نا، الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی۔ ایک کلاس روم میں ہر قسم کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، 30 اگر اسٹوڈینٹس ہیں تو 10-5 بہت ہی ذہین ہوں گے، 5-10 ایوریج ہوں گے، اور 5-10 ایسے ہوں گے جو بالکل ہی ڈل ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی سمجھے وہی معاملہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے اسلام کی حقانیت کو جانتے تھے، یقین رکھتے تھے، لیکن مشکلات سے گھبرا گئے، اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مشکلات کی وجہ سے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایمان لوگوں کے سامنے آئے، کیونکہ وہ تکالیف کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جو اسلام لانے کی حد تک تو بہت زیادہ مخلص تھے، لیکن مشکلات سے گھبرا جاتے تھے۔ اور مسلمانوں کا ہی ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی مصیبت کو اللہ کی خاطر بڑی خوشی سے، خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا تھا۔ تو اس آیت میں دراصل سبھی طرح کے لوگوں کو ایک طرح سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ تو ایمان کی کسوٹی ہے۔ دراصل اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ کس کا ایمان کیسے ہے اور کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں نا، اتنے ہر جگہ ہم، یعنی جہاں پر بھی ہم بیٹھے ہیں، جہاں جہاں پر بھی جو اسٹوڈینٹ سن رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولتیں مہیا کی، ایئر کنڈیشنز ہمارے کلاس رومز ہیں، ہر قسم کی فیسلٹیز ہمیں مہیا ہے. تو ایسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر, ایسی کلاسز میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور سمجھنا الگ بات ہے, اور پریکٹیکل اس کو اپنی زندگی میں لانا, اور جب پریکٹیکلی لانے کے بعد جب مخالفتیں ہوں اس وقت اس پر ثابت قدم رہنا, یہ بالکل ہی الگ بات ہے. بہت بڑا فرق ہے اس میں. اس بات کو آپ لازمن سمجھیں, ضروری ہے اس کو سمجھنا. اور آپ دیکھیں کہ آپ صرف کتاب کی حد تک, یعنی آپ اسکول جس طرح سے آپ آتی ہیں یہاں پر اسکول میں انسٹیٹیوٹ میں, تو بیگ لے کر آتی ہیں قرآن کا, اور اسی طرح سے بیگ لے جا کر رکھ دیتی ہیں, وہ بند قرآن گھر میں کھلتا ہی نہیں ہے, سیدھا دوسرے دن کلاس ہی میں کھلتا ہے. یا پھر آپ نے اس کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو صرف قرآن پڑھ لینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا, اس قرآن کو اپنی ذات پر, اپنے معاشرے پر نافذ بھی کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو. تو وہ آتا ہے نا جیسے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ہر ایک کو یہ مشکلات نہیں آتی ہیں, جن کے ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانچنا ہوتا ہے, پرکھنا ہوتا ہے, انہیں پر یہ مشکلات آتی ہیں. تو جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس وقت کے حالات کو آپ سمجھیں کہ جو شخص بھی مکہ میں اسلام قبول کرتا تھا اس کے اوپر مشکلات اور آفات کا سمجھے کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. ہر کوئی اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا, کوئی غلام, کوئی غریب, چاہے کوئی امیر ہو, ہر ایک کو مارا جاتا, پیٹا جاتا, بہت ہی تکلیف دہ قسم کی اذیتیں دی جاتی. اگر کوئی دکاندار ہوتا یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے, یہاں تک کہ بھوکو مرنے کی نوبت آ جاتی. کوئی با اثر خاندان کا شخص ہوتا تو اس کے اپنے خود کے خاندان والے اس کو بائیک آؤٹ کر دیتے, اس کی زندگی اجیرن کر دیتے تھے. ایک طرح سے مکہ میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے, معلوم تھا ان کو کہ آپ صحیح ہیں, غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ ایمان لانے سے ڈرے ہوئے تھے. ڈرتے تھے کہ اگر ہم ایمان کا اظہار کریں گے تو کہیں ہم کو یہ تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے, اذیتوں سے دوچار نہ ہونا پڑے. اور انہی میں کچھ راسخ الایمان مسلمان بھی تھے, صحابہ کرام, جن کے عزم و ثبات کی گواہی ہر دفعہ ان کے عمل نے دی ہے. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا, ان کو دا ٹیچر کا خطاب ملا, یعنی اسلام کے پہلے معلم. آپ کو یاد ہوگا کہ کس کو پڑھا رہے تھے یہ, کوئی واقعہ ذہن میں ہے آپ کے, کس کو قرآن پڑھا رہے تھے؟ یہ بالکل شروعات ہی کی بات ہے, کچھ یاد آیا آپ کو؟ جی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر آتے ہیں, جب ان کو نوعیم وہاں پر بتاتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, جب یہ غصے میں اپنے بہن اور بہنوی کی طرف آتے ہیں تو اندر سے ان کو آواز آتی ہے قرآن پڑھنے کی. تو ایکچولی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنے کا سن کر وہ چھپ جاتے ہیں دروازے کے پیچھے, یہ کسی پردے کے پیچھے. بعد میں پردے کے پیچھے سے نکل کر کہتے ہیں, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلچسپی دیکھتے ہیں قرآن کے لیے, تو پیچھے سے نکل کر آ کر کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ عمر یا ابو جہل, دونوں میں سے جس میں بھی ہدایت کی طلب ہوگی تو اس کا اسلام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنا دے, یا ان کو اسلام کی توفیق دے دے. تو یہ تب ان کو خطاب ملا تھا. تو انہیں کی روایت ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو بخاری میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے, ایک روز میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں. میں نے حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں, ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے, کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگھے گھسائے جاتے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائے. اللہ کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا, یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا, اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے. سوچیں ذرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی یہ ہر دفعہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ کیفیت کیوں ہوئی آپ کی؟ اس سے ایک لیڈر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لیڈر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کہ لیڈر کا کام ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بس پیمپرڈ کرتا رہے، یعنی ان کی بس ہر دفعہ دل جوئی ہی کرتا رہے، ہر دفعہ ان کو اپریشیٹ ہی کرتا رہے بس، اور ہر دفعہ ان کی تعریف ہی کرتا رہے کہ تم لوگ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، بہت اس کام میں تم لوگ لگے ہوئے ہو، تمہارے جیسے تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے. نہیں، بلکہ لیڈر کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو اپریشیٹ بھی کرے، ان کی پیٹھ بھی تھپ تھپائے، شاباشی بھی دے، ان کو اجر کی امید بھی دلائے، اور بعض اوقات ان کو تھوڑی سی سرزنش بھی کرے، تھوڑے سے ایسے لہجے میں ان کو نصیحت کی جائے جس کی وجہ سے وہ الرٹ رہیں، وہ بالکل لیزی نہ ہو جائیں. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی انداز ہمیں نظر آتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو کہنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو خود جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا. ذرا سوچیں، ذرا پہلے بھی آپ لوگوں سے شاید ذکر کیا تھا، اور شاید سب سے بہت ہی شروعات میں میں نے کہہ دیا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایکچولی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ان سے کچھ بات پر گلے مل رہے تھے، یہ پیٹھ پر انہوں نے ہاتھ رکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، اور انہوں نے کہا کہ خباب، یہ تمہاری پیٹھ میں گڑھا کیسے ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں اس گڑھے میں چلی گئی تھی، گھس گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ خباب، یہ تمہارے پیٹھ میں گڑھا کیسے کہ انگلیاں اس کے اندر چلی گئی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین، جب مکہ کی گلیوں میں مجھے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تو میری چربی سے پگھل کر وہ کوئلے بند ہو جاتے تھے، یعنی جلنا بند ہو جاتے تھے. تو اس وقت سے جو گوشت نکلا ہوا ہے پیٹھ کا، تب سے وہ گوشت اس پر آیا ہی نہیں. سوچیں ذرا، یہ کہنے والے وہ صحابی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی، اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کیا حالت گزرے؟ لوہے کے کنگے ان کے جسم سے گزارے گئے، آروں سے ان کو کاٹا گیا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، ان کی ہڈیوں میں وہ لوہے کے کنگھے چبھائے جاتے تھے، اور ان کے جسم پر وہ لوہے کے کنگھے چلائے جاتے تھے، جس سے ہمارے بال نکلتے ہیں نا کنگھا کرے تو بالوں میں، جو کمزور سے بال ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کنگھے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، تو وہ کنگھوں سے ان کے جسم کا گوشت نکل جاتا تھا. سوچیں ذرا کہ وہی والی بات ہے کہ یہاں بیٹھ کر پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن آپ اس کی حقیقت پر غور کریں، کیسے کیسے ان لوگوں نے تکالیف کا سامنا کیا، کیا کیا مصائب ان کو جھیلنے پڑے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو یہ برداشت کرنا ہی پڑے گا، تمہیں تو صبر کرنا ہی پڑے گا، تمہیں تو یہ حالات کا مقابلہ کرنا ہی ہوگا، اس پر تمہیں استقامت دکھانی ہی ہوگی، تمہیں ڈٹے رہنا ہے، تمہیں جمے رہنا ہے، یہ حالات تو آئیں گے ہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ فرما دے. اور آخر کار ہوا، ہم سب دیکھتے ہیں کہ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، پھر جنگ بدر، پھر احد، یہ کے بعد دیگر جنگیں ہوتی چلی گئیں، اور آخر کار اسلام کی فتح ہوئی، غلبہ اسلام کو حاصل ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ واقعی میں یمن سے لوگ آ رہے ہیں، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، تنہا سفر کر رہے ہیں، اور ان کو راستے میں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں، اتنا امن و امان ہو گیا تھا، اسلام پھیل گیا. تو لیکن گزرنا کن حالات سے پڑتا ہے؟ یہ پروسیس ہے دراصل، ایک تو ایمان کے جانچنے کے لیے بھی، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی. تو حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس کس پر؟ ان یقولوا آمنا، صرف زبان ہی دعوے کرنے پر. ابھی تو تم نے صرف زبان سے دعویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا. سوچیں ذرا، ایمان کا دل میں اترنا بہت زیادہ ضروری ہے، راسخ ہونا ضروری ہے ایمان کا. تو ان یقول آمنا، جو کہا ہے کہ زبان سے تم نے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا. تو زبانی دعوے کرنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے زبانی دعوے کرنے والے لوگ نہیں چاہیے. آپ چلیں تو صحیح، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم تو آپ کے قدم با قدم ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو نہیں، زبانی دعوے نہیں چاہیے اسلام کو، پریکٹیکل لوگ چاہیے جو استقامت والے ہوں، جن کے اندر صبر ہو، برداشت ہو، تو اس راہ میں ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ ایمان کا دعویٰ کریں، سچے ایمان کا، اور کوئی مشکلات نہ آئیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابہ کرام تھے، اگر ہم یہ والی آیت پر ڈسکس کریں نا، یقین جانیے کہ ہمارا پورا وقت اسی میں گزر جائے. کون کون سے صحابہ کی ہم سیرت لیں کہ جن کو تکالیف دی گئی، اور ایسے ایسے لوگ تھے، جتنے لوگ تھے نا تکلیف دینے والے، عقبہ بن ابی معیط، اخنس بن شریق، عتبہ بن ربیعہ، یہ سارے بڑے بڑے، ابو جہل، ابو لہب، یہ جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بھی نہیں نوازا، ہدایت نہیں ملی ان کو، آخر کار جہنم واصل ہوں گی. تو یہ دنیا میں بہت مسلمانوں کو سزائیں دیتے رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر، ان لوگوں کو، یہ جو سمیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی شہید خاتون تھی. اتنی تکلیف دی جاتی کہ ایک دفعہ جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کو، یہ ایجڈ لوگ تھے اور غلام تھے، یہ پانی کا حوض جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، وہاں پر یہ سارے سرداران قریش کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا، وہ لوگ ان کو پانی میں ڈبکیاں دیتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کہو کہ اپنے خداؤں کے بارے میں، کہہ رہے تھے نعوذ باللہ بتوں کے بارے میں، کہ ان کی جے پکارو، اللہ ایک نہیں ہے نعوذ باللہ. اور وہ ایک طرح سے اس حالت سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے آل یاسر، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے. تو جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی. تو صحابہ کرام کو بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے استقامت دکھائی، وہ ہٹے نہیں اس سے. کتنے صحابہ کرام ہیں، کتنے واقعات ہیں، آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اور صرف یہ آج اس وقت کی بات نہیں ہے، آج بھی ایسا ہے. کئی جگہ جیلوں میں مسلمانوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، جو واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو ہم یقین بھی نہیں کر سکتے، سوچ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے حالت سے گزرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو آج بھی، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں. تو صرف زبانی دعووں سے ایمان ثابت نہیں ہو جاتا، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے. آپ خود بتائیں بھلا کیا ہم نے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھا، اور ہمیشہ ہم کو دعا بھی کرتی رہنی چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے تھے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے اندر وہ استطاعت ہی نہیں ہے اٹھانے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی آزمائش نہ مانگے، بلکہ اس سے بچنے کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ نہ کرے ہم پر کوئی آزمائش آئے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. اگر کمپیئر کریں نا اس وقت صحابہ کرام کے ایمان سے، اپنے ایمان سے، آپ کو پورے مسلمانوں کا ایمان ایک صحابی کے ایمان کے برابر بھی نہیں ملے گا، یقین جانی. آج ہمارا ایمان ایسا ہو گیا ہے، ہم تو چھوٹے سے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. ایک تھپڑ کبھی ہم نے کھائی کسی کے اسلام کے لیے کہ اچھا تم اسلام کو فالو کر رہے ہو لہٰذا کسی نے تھپڑ مارا ہو؟ کبھی اسلام کی خاطر ایسا ہوا ہو کہ ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا ہو، کہ تم کو گھروں میں آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، کسی سے تعلقات نہ قائم رکھو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اسلام کی خاطر. تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی محفوظ رکھے. لیکن صحابہ کرام گزرے اس دور سے، تو آزمائش تو آئیں گی ضرور، اس راہ میں آزمائش آئیں گی. اب آپ بتائیں ذرا، اپنے آپ کو کمپیئر کریں اور سوچیں کہ صحابہ کرام نے تو اتنی تکالیف اٹھائیں اسلام کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر، گھر بار چھوڑے، جہاد کیا، اپنی جانوں سے بھی گزرے، اپنے مال سے بھی، سب کے نقصان اور آزمائشوں سے گزرے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی بشارت دی. اب میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہم سے نیند قربان نہیں ہوتی، آج ہم سے وقت نہیں نکالا جاتا. کب کب آخر کار ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ کب ہم ہوش میں آئیں گے؟ اور واقعی میں برابر نہیں ہو سکتے وہ ایمان لانے والے اور جو ایمان نہیں لائے، یا ان کو جن کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور جو بغیر آزمائشوں سے گزرے. ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیے عبد الرحمن بن عوف کو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے انڈائریکٹلی سب کے سامنے کہا کہ میرے صحابہ کو جو پہلے ایمان لائے تھے، سابقون الاولون، انہیں کچھ نہ کہا جائے، اگر آج تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، اور میرے وہ صحابہ جو کہ پہلے ایمان لائے تھے مجھ پر، اگر انہوں نے اس وقت مٹھی بھر بھی خرچ کیا ہوگا تو تم ان کے اس کا اجر نہیں پا سکتے احد کے برابر سونا خرچ کرنے پر بھی، سوچیں ذرا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے ان صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی تھی جو اولین وقت پر ایمان لائے تھے۔ ہم نے کیا قربانیاں دی، ہمیں کیا چھوڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں نا۔ ہم تو اپنی نیند نہیں قربان کرتے، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم ریزنز دیتے رہتے ہیں، ریزنز بس۔ اور آپ دیکھیں کہ کب تک ہماری بہانے بازی چلتی رہے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی نہیں، تھوڑے دن بعد فلاں چیز پڑھ لیں گے، کر لیں گے، یاد کر لیں گے، کیونکہ آج دیکھیں آج کچھ اور معاملات، کچھ اور حالت کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ اس سب کچھ اور حالت تھے۔ آج اپنے دین پر جمے رہنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے دین کا علم تو حاصل کرنا پڑے گا۔ آج مسلمان اگر پانچ وقت کی نماز ہی پڑھ لے، یعنی ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ ہم تو فجر میں بھی اٹھنا گوارا نہیں کرتے، اپنی نیند نہیں قربان کرنا چاہتے، تو پہلے اچھے سچے اور صحیح نماز ہی تو بن جائے پانچ وقت کے، یہ بھی بہت ہے آج ہمارے لیے۔ لیکن فجر نہیں پڑھتے، وہ بھی یعنی اتنی بھی قربانی نہیں دینا چاہتے، اور قربانی تو ہے ہی نہیں، وہ تو فرض ہے ہمارے لیے۔ تو کیسے ہوگا پھر، کیسے وہ جنت کو حاصل کریں گے ہم لوگ اگر آج ہم اتنی قربانی دینا نہیں چاہتے؟ تو صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش تو آئے گی اس راہ میں۔ کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائے گا ہمارے لیے، کوئی ریڈ روزز نہیں نچھاور کرے گا ہمارے لیے، نہیں، بلکہ آج ہم صرف تنزیہ باتوں سے گھبرا جاتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں نے میری طرف گھور کے دیکھ لیا، وہ فلاں تو ہم کو بالکل انہوں نے ایک طرف کر دیا ہے، اب ساری مجلسوں میں وہ ہم کو بلاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو بڑے دیندار ہیں، اب آ کر یہ کوئی نصیحت کرنا نہ شروع کر دے، لہٰذا ان کو بلاؤ ہی نہ۔ تو مجلسیں چھوٹ جاتی ہیں ہماری، یا کوئی اس طرح کی تقریبات چھوٹ جاتی ہیں، تو ہم کو وہ بھی گوارا نہیں ہوتا۔ ہم نہ دین کے رہنا چاہتے ہیں نہ دنیا کے، داواں ڈول ہیں ہم، ادھر بھی لٹک رہے ہیں ادھر بھی لٹک رہے ہیں، کوئی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے، کیونکہ ہم نہیں چھوڑنا چاہتے جنت، جنت بھی نہ گئی اور رند کے رند رہے، جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی، یہ والا معاملہ ہے آج ہمارا۔ تو کیسے، بتائیے کہ ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے ہم، یہ سارے بہانے ہم پیش کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ مشکل تھی، مجھے وہ مشکل تھی، میں یہ کام میں بزی تھی، میں وہ کام میں بزی تھی، میرے بچے، میرے پوتے پوتیاں، نواسا نواسی، ان کی شادیاں، یہ ساری چیزیں، یہ بہانے بنائیں گے ہم، مجھے تو گھر سے فرصت نہیں ہے، مجھے تو وقت نہیں ہے۔ تو میں اگر خود تعلیم نہیں حاصل کروں گی، میں رسم و رواج کو ریجیکٹ نہیں کروں گی، میں خود رسم و رواج کو نہیں چھوڑوں گی، اس کا خاتمہ نہیں کروں گی، تو کون آئے گا پھر کرنے کے لیے؟ ہم تو رسم و رواج ہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے ایمان صحیح سلامت ہو جائے، بلکہ اس کے لیے ان مشکلات پر صبر کرنا پڑتا ہے جو اس راہ میں آتی ہیں، ان خطرات کا، ان مصائب کا مقابلہ کرنا ہوگا، سختیاں جھیلنی ہوگی، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا ہوگی، امتحان تو ہوگا، اور امتحان شرط ہے دراصل ایمان کے لیے۔ تو اللہ تعالی کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ صرف زبانی دعووں سے ہم کو مل جائے۔ تو جو چیزیں ناگوار ہیں اس کے لیے، یعنی اس پر سے گزرنا پڑے گا، چاہے وہ ہمارے نفس کو کتنی بھی ناگوار گزرے، برداشت کرنی ہوگی ہمیں وہ باتیں۔ تو قرآن ہمیں جو کرائیٹیریا دیتا ہے کہ ایمان صرف دعوے سے نہیں ہو جاتا پورا، بلکہ اس کے لیے ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیت، آپ کو یاد ہوگا آل عمران میں پڑھی تھی، سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد میں جان لڑانے والے اور پامردی دکھانے والے کون ہیں۔ تو یہ مضمون ہر جگہ آپ کو ملتا رہے گا، ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی قرآن میں۔ تو اللہ تعالی نے یہ امتحان لے کر دراصل چھانٹ لیا ہے ان سچے مومنوں کو، استقامت والے لوگوں کو، جو ہر حال میں ایمان پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اور تکالیف برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان سے ذرا بھی ایک انچ بھی نہیں ہٹنا چاہتے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. یعنی آج یہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے, یہ مکہ میں جو تاریخ دہرائی جا رہی ہے, یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے, اس سے پہلے بھی جن جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑا, اس بھٹی میں ڈال کر ان کو تپایا گیا. تو جب انہیں امتحان سے گزرنا پڑا, انہیں اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ان مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, تو پھر آج کے جو مسلمان ہیں یعنی صحابہ کرام, انہیں کیوں نہ گزرنا پڑے گا. اور یہ آج کے دور میں بھی ہے, یقین جانیے کہ گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, دراصل اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنا پر تو لوگوں کو سزا اور جزا نہیں دے سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس آزمائش سے گزارنا پڑے گا. جب تک کہ مشکلات نہیں آئیں گی, مصیبت نہیں آئے گی, تو اللہ تعالیٰ کیسے جانچے گا, کیسے پرکھے گا کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کون جھوٹے ہیں کون سچے ہیں. اور دراصل یہ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ کھڑے لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر لیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, جب تالوت وہ لشکر لے کر نکلا تھا جالوت سے مقابلے کے لیے, تو اس لشکر والوں سے کہا گیا تھا کہ کوئی فلاں دریا پر پانی نہ پینا, سوائے ایک چلو اگر پی لے تو پی لے. تو دراصل وہاں پر آزمایا گیا تھا کہ ان ثابت قدم لوگوں کو لینا تھا جو اپنے آپ میں استقامت دکھانے والے ہیں, جن کو صبر کی عادت ہے, جن کے اندر وہ قوت ہے. جو ایسے تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی دل کی اور نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور جو ذرا سے قربانی دینا نہیں چاہتے, وہ آگے جا کر اور پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے کھڑے لوگ چاہیے, اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو چھانٹ لیتا ہے کھڑے لوگوں کو, تاکہ آگے جو بڑے بڑے معاملات پیش آنے ہیں وہاں پر ایسے ہی لوگ کام آتے ہیں پھر, استقامت والے, صبر والے, اولو العزم لوگ. اب ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ اور میں کس کیٹیگری میں آتے ہیں, ہمارا شمار کس میں ہے. کیا حالات سے گھبرا جائیں؟ چھوٹی سی فلاں کسی نے ہمارے اوپر آبجیکشن لے لیا کہ اچھا آپ نے تو فلاں وقت ایسے کہہ دیا تھا, یا کسی نے ہماری تھوڑی سی برائی کر دی, ہم اس پر رونے لگ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے, اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے کہ اچھا اب تو ہم یہ دین کا کام کریں گے ہی نہیں, میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, مجھے تو لوگ بہت ہی باتیں سنا رہے ہیں, اس سے اچھا میں گھر بیٹھی ایسی ہی بھلی. تو آپ دیکھیں کہ جیسے وہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے تو کبھی برتن ٹوٹتے ہی نہیں ہے, میں نے آج تک ایک پلیٹ نہیں توڑی ہے, میں نے آج تک ایک گلاس نہیں پھوڑا ہے, میرے ہاتھ سے کبھی کوئی کپ بھی نہیں پھوٹا ہے. اچھا ان سے پوچھا جائے کہ اچھا کتنی دفعہ آپ نے دھویا برتن, تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے برتن دھویا ہی نہیں کبھی. اب آپ بتائیے کہ کیا پھر جس نے کبھی برتن دھوئے ہی نہیں اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کبھی کوئی پلیٹ نہیں ٹوٹی, تو کوئی قابل قبول ہوگا یہ دعویٰ ان کا؟ پھوٹتے کن کے ہاتھ سے ہیں برتن؟ جو دھوتے ہیں, جو اس راہ میں قدم رکھتے ہیں. تو اصل بات وہی ہے نا کہ آپ جانچے جائیں گے, پرکھے جائیں گے, اسی طرح نا کہ جب آپ اس راہ میں قدم رکھیں گے, آپ قدم ہی نہیں رکھیں گے, پہلے کے پہلے پیچھے بیٹھ جائیں گے ڈر کر لوگوں کی باتوں سے, تنزیہ باتوں سے یا کچھ اور باتوں سے. بعض اوقات لوگ تنزیہ نہیں بھی کرتے ہیں باتیں, ویسے ہی آبجیکشن اٹھاتے ہیں آپ کی ہر بات پر, تو کیا آپ بیٹھ جائیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے؟ تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس راہ میں جو ہم نے قدم رکھا ہے تو آپ کو بس واہ واہ ہی سننے کو ملے گی, تعریف ہی تعریف ہوگی آپ کی, کرٹیسائز ہوگا آپ کی ذات پر, تنقید ہوگی, طنز ہوگا, آپ کی راہ میں رکاوٹیں بھی آئے گی. لیکن اصل ایمان وہی ہے کہ ان ساری رکاوٹوں کے آتے ہوئے وہ اپنے کام کو جاری رکھے, ثابت قدم رہے, استقامت پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ کو جاننا ضرور ہے کہ کون جھوٹے ہیں کون سچے ہیں, کون اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. اب یہاں تو مومنین سے خطاب تھا, یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھنا ہے. اب یہاں پر ان کو بھی دھمکی دی گئی ہے, جو مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں یا کر رہے تھے تو تم بھی یہ نہ سوچو کہ اچھا آج اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے تو تم جو چاہو کر لو مسلمانوں کے ساتھ. اگر تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا کوئی برا نہیں ہوگا یا تمہارے اوپر کوئی ہاتھ اور پکڑ ہے نہیں, تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے. غلط تم فیصلہ کر رہے ہو, تمہارے اوپر بھی ایک ہاتھ ہے خالق کائنات کا. وہ جب چاہے تمہیں کھینچ سکتا ہے, تمہیں تم پر عذاب کا کوڑا برسا سکتا ہے. اور ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی نہیں دیا ابو جہل اور ابو لہب کو, عقبہ بن ابی معیط کو, یہ سارے آخرکار جہنم واصل ہوئے. عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, یہ سارے لوگ, ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. آخرکار دنیا میں بھی ان کے اوپر پھٹکار اور لعنت ہوئی, اور آخرت میں تو وہ سزا بھگتیں گے ہی بھگتیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ظالموں, تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے گناہوں پر تمہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ جو تم کر رہے ہو بس وہ کرتے چلے جاؤ گے. نہیں, بلکہ تمہارا بھی وقت آنے والا ہے, اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا. اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام ہی کا بول بالا کیا, اسلام کا غلبہ ہوا, اور آخرت میں انہی لوگوں کی جیت ہوگی یا وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور ثابت قدم رہے تھے. اور یہ سارے جو اسلام دشمن لوگ تھے, یہ اس وقت آخرت میں بھی جہنم کا مزہ چکھیں گے. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقدر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی اللہ سے ملنے کی توقع, جو بھی یہ کام ہم کر رہے ہیں تو دراصل ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اور یہ لفظ جو دراصل سورہ عنکبوت میں 2-3 دفعہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا معاملہ. اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ اجل, یعنی وہ وقت آ کر رہے گا جب تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, کہ ملاقات رب اور آیت الہی کا انکار کرنے والوں کو عذاب علیم کا مزدہ سنایا گیا. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. اسی طرح سے جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی ہدایت کی اور فساد سے روکا, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, کہ اللہ کی عبادت کرو اور امید رکھو یا سوچو کہ وہ دن آنے والا ہے جو آخرت کا دن ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہوگا, وہ کبھی بھی ایسے کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو آخر کار ہونی ہے. کون وہاں پر پھر کامیاب ٹھہرے گا؟ جس نے اللہ کی بات مانی تھی, جس نے اللہ کی مرضی اختیار کی تھی, جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی تھی. تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ وقت آنے ہی والا ہے. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے, توقع رکھتا ہے کہ اس سے ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ وہی کام کرے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ سورت کا ویسے تو بہت سارے مفسرین نے اس کے مختلف جو مرکزی مضمون ہے, اس کا سینٹرل تھیم ہے, لیکن ایکچوئل جو اس کا ہمیں لگتا ہے ان آیات سے, کہ اللہ کی راہ میں آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرنا, استقامت. کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکلات تو آئیں گی, لیکن اس پر ڈٹے رہنا, جمے رہنا, یہی ایک مومن کی ذمہ داری ہے. بتائے ہیں معنی اور مضمون. تو سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر فرعون کی جو حکومت تھی, اس کا ذکر تھا کہ اس نے کس طرح سے بڑائی کی اپنی, آخر کار غرق ہوا. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مکہ کے جو نئے نئے مسلمان تھے ان کی مظلومیت کا ذکر ہے, اور جو سرداران قریش تھے ان کا پھر کیا انجام ہوا, اس صورت میں یہ بات بتائی گئی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہسٹری ہے بالکل تقریباً ملتی جلتی ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو سابقہ ایک بہت ہی بڑے ظالم جابر بادشاہ سے تھا, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سرداران قریش تھے, ایکچولی دیکھا جائے تو زیادہ تر تو ان کے خاندان اور قبیلے ہی کے تھے, تو اس طرح سے ویسی مخالفت پھر بھی نہیں تھی جیسے کہ فرعون کی طرف سے تھی. لیکن اس کے باوجود بھی خود ہم جانتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. تو ابو جہل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جب اس نے روڑے نہ اٹکائے ہوں۔ ہر وقت، ہر دفعہ، ہر جگہ وہ تیار رہتا تھا دین اسلام کی مخالفت کے لیے، اللہ کے رسول کی دشمنی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اس کو سب باتوں کا علم ہے کہ کون اس کی راہ میں تکلیفیں اٹھا رہا ہے، کون کس پر ظلم کر رہا ہے۔ تو وہ ظالموں کو بھی دیکھ لے گا، اور استقامت دکھانے والوں کو انعامات سے بھی نوازنے والا وہی ہے۔ اور یہ جو ابھی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 6، یہ بہت اہم ہے اپنے ٹاپک کے لحاظ سے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انداز ہے قرآن کریم میں، واقعی میں بہت ہی شاہانہ انداز ہے۔ اور یہ قرآن، یہ کتاب واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ ایسے جملے ادا کر سکے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے واقعی میں۔ اب یہاں پر مجاہدے کی بات آئی ہے کہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، یعنی تم جو اللہ کی راہ میں جو جدوجہد کر رہے ہو، جو تکلیفیں اٹھا رہے ہو، جو مشکلات اٹھا رہے ہو، یہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر تم تکلیفیں نہ اٹھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ تم یہ جو بھی کچھ کر رہے ہو، یہ تو دراصل تم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو۔ اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقررہ سنت ہے کہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، وہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے تو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تو دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی جو ایمان لاتا ہے، اس راہ میں مشکلیں اٹھاتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے اس کو کہ وہ اپنا ہی مستقبل سنوار رہا ہے، اپنا ہی گھر آباد کر رہا ہے، اپنا ہی گھر بھرتا ہے۔ اللہ اور اس کے دین پر کوئی احسان نہیں کرتا کوئی اگر اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یاد رکھنے کی یہی ہے کہ اگر اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کوئی کچھ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں ہم لوگ کہ اللہ پر کچھ ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس جدوجہد کی توفیق بخشی، اور اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے، سراسر ہمارا اپنا بھلا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دی جاتی ہے یا کوئی دیتا ہے، تو دراصل وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اور یہ حقیقت ہم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح سے دنیا کی طرح، یعنی جب ہم دنیا حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی اپنا فائدہ ہوتا ہے، تو جب دین پر بھی ہم عمل کرتے ہیں، دین کو بھی ہم فالو کرتے ہیں، یا دین کے راستے میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ دین پر جمے رہنا بھی دراصل اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں وہ مشہور حدیث مسلم کی، جس میں فرمایا گیا ہے نا کہ اے میرے بندو، اگر تم جن ہو ان سارے کے سارے اس شخص کی طرح بن جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان اور بدکار ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ بھر بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ تو لہٰذا ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اگر کچھ تکلیف اٹھا رہے ہیں، کچھ مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک کسان اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے، اور کتنی محنت کرتا ہے وہ، تو کسی اور کا فائدہ کر رہا ہے وہ، کس کا فائدہ ہے اس میں؟ اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں، دین کی راہ میں چل رہے ہیں، تو دراصل اس میں کیا ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں کہ آج جو بیج ہم بوئیں گے، ہم خود اس کی فصل کل وہاں پر پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی راہ میں مشکلات تو آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کوئی بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ تو مجاہدہ دراصل اس کے معنی ہوتے کہ کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں جدوجہد کرنا، کشمکش۔ اور خاص طور سے جو مخالف قوتیں ہیں، ضروری نہیں کہ وہ میدان جنگ ہی میں ہوں، بلکہ مجاہدہ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے ہر زندگی کے ہر پہلو میں، ہر ممکن حد تک اللہ کی راہ میں کوشش کی جائے تاکہ اللہ کی فرما برداری پر ہم قائم رہیں۔ تو مومن کو اس دنیا میں دراصل جدوجہد کرنی ہے، کشمکش کرنی ہے، اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے، اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے۔ شیطان ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ہم کو نیکیوں سے ڈراتا رہتا ہے کہ اچھا تم اگر یہ نیک کام کرو گے تو تمہارا فلاں نقصان ہو جائے گا، بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے، رسم و رواج چھوڑ دو گے تو بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، تمہارے دل کے ارمانوں کا کیا ہوگا، ایسی بہت سارے نقصانوں کا وہ ہم کو ڈر دلاتا رہتا ہے اور دنیاوی فائدوں کی لالچ دلاتا رہتا ہے۔ پھر ہم کو اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے، جو ہمارا نفس ہر وقت آرام طلبی کی خواہشات میں لگا رہتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس پر کوئی مشکل نہ آئے، اس کا جسم کوئی تکلیف نہ اٹھائے، اسے کوئی مشکل حالات سے گزرنا نہ پڑے۔ تو اس کو اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی لڑنا ہے۔ یعنی لڑنے کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ گھر والوں سے لڑائی شروع کر دیں، بلکہ لڑنے سے مراد یہ کہ ایک جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ ایک جو دین پر عمل کرنے والا شخص ہے، اب وہ سب سے کٹتا چلا جاتا ہے، ایک طرف ہوتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات خاندان والے خود اسے الگ کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ میچ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں باتیں، مزاج، ساری چیزیں۔ تو یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ اب جب ایسے وقت آپ حالات ایسے ہوں اور اس پر آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، تو اس میں دراصل آپ کا اپنا، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اور یہ مجاہدہ ایک دو دن کا نہیں ہے، کچھ گھنٹوں کا نہیں ہے، ایک ہفتے کا نہیں ہے، بلکہ عمر بھر کا ہے، سانس کے آخری لمحے تک، جب تک موت نہیں آ جاتی۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو میں، ہر محاذ پر آپ کو یہ مجاہدہ کرنا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہم کو ملتا ہے کہ آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے۔ یعنی زندگی کے ہر محاذ پر آپ کو یہ کوشش کرتے رہنی ہے، اور آخر کار جو سب سے چوٹی کا جہاد ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ تو مختلف قسم کی اقسام ہیں جدوجہد کی، جہاد کی، کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکے رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے پھر ہمیں کیا کوشش کرنا ہوگا؟ زبان سے تلقین کرنا ہے، تقریر کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، قلم سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت ہم کو کرنی پڑے گی۔ اسلام پر جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں آج کل، اس کے تعلق سے لکھنا، اس کا جواب دینا۔ اور اس میں سب سے پہلا جو محاذ ہوتا ہے انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے رشتہ دار ہیں، پھر پورا معاشرہ۔ تو یہاں پر دراصل شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنی اخلاقی اصلاح سے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے سے شروعات ہوگی، وہاں سے آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گا۔ تو جو کوئی بھی مجاہدہ کرے گا، چاہے پورا معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہو، ہمیں اس سے رکنا ہے، چاہے پورا معاشرہ سود کا کاروبار کر رہا ہو، ہمیں اس سے رکنا ہے، چاہے پورا معاشرہ تجارت میں دھوکہ دے رہا ہو، لیکن ہمیں اس سے رکنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل جدوجہد ہے یہ۔ تب ہم دیکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد آج اسلام پر کتنے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ آپ کو ان اعتراضات کا بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے جواب دینا ہے۔ جو صحیح رخ ہے اسلام کا، حقیقت آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ تو اپنے عمل سے، اپنی قلم سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی تقریر سے یہ کام کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس راہ میں ہمیں اپنا سب کچھ لگا دینے والا بنائے۔ ہمارے پاس جو بھی صلاحیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں، ہم سب اس راہ میں لگانے والے بنیں۔ ہمارا ہر لمحہ اسی راہ میں صرف ہو، اور جب ہمیں موت بھی آئے تو ہم اللہ ہی کی راہ میں نکلے ہوئے ہوں، انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ،
وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين